بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين وإطرار مقدر الفداء، ولا نترك دائما الأبدية على علائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم القرآن المجيد وهو أصدق القائلين قوله الحق: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. صدق الله العلي العظيم. آج اس موضوع پہ گفتگو کے لیے یہاں پر بلایا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کربلائی افراد ہوتے ہیں اور جو امام زمانہ کے منتظرین ہیں، ان کو کیسا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا خصوصیات ہوں. یقیناً ان چیزوں کو آپ وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سوچتے بھی رہتے ہیں، اور یہ بات ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر یا دہانی کروائیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام کے منتظرین میں سے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. جب پروردگار عالم انسان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو نعمتوں کے ساتھ پروردگار کچھ ذمہ داریاں بھی ساتھ میں دیتا ہے. پروردگار نے آپ سب کو اور ہم سب کو اس تنظیم کی شکل میں ایک نعمت عطا فرمائی جس سے ہم اپنے آپ کو منظم، منسجم، باشعور، بامعرفت اور قدرت مند بنا سکیں. لیکن جہاں پر یہ نعمت ہمیں ملتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اور اس اتحاد کے ساتھ جو ہمیں قوت ملتی ہے، تو اس کے بدلے میں ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہو جاتی ہیں. تو یہ نظام ہے، نظام الہی بھی ہے اور نظام انسانی بھی ہے، یعنی انسانوں کے درمیان بھی، حتیٰ وہ افراد بھی کہ جو نظام الہی کو نہیں مانتے وہ بھی اس نظام کو مانتے ہیں کہ جب کوئی عہدہ ملتا ہے، کچھ نعمت ملتی ہے، کچھ اچھائی ملتی ہے، تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آپ کے پاس آ جاتی ہے. بہت سارے مثال ہیں دیکھنے کو، لیکن ان چند مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اسی طرح سے پروردگار نے جب انسان کی شکل میں خلق کیا تو اس انسانی شعور کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ذمہ داریاں بھی جو ہیں بڑھ جاتی ہیں. اور اسی طرح سے جب نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت کا سلسلہ ہوا، کتابوں پر نزول ہوا اور پروردگار نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم دین حق کو پہچان سکیں اور اس پر گامزن رہ سکیں، استقامت دکھا سکیں، یعنی اپنے آپ کو رسالت کے تسلسل یعنی امامت اور ولایت پر ایمان رکھنا ہمارا ایک حصہ بنا، دین کا، ہمارے یقین کا حصہ. جب ہم امامت اور ولایت کی نعمت سے بہرہ مند ہوئے تو اس کے ساتھ، اس امامت اور ولایت کی نعمت کے ساتھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نعمت فلایت اور امامت کو رٹتا ہو، لیکن وہ یہ کہے کہ میں ایک ایسے انسان کے طرح اپنی زندگی بسر کروں جو اللہ پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے احکام پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی اس انسان کہ جس انسان نے امامت اور ولایت کو قبول کیا ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی گفتار، اس کے اعمال اور اس شخص کے اعمال کے جو امامت اور ولایت کو نہیں مانتا ہے، اس میں واضح فرق ہونا چاہیے. اگر یہ فرق نہ ہو تو پھر اس امامت اور ولایت پر ایمان کا فائدہ نہ دنیا میں حاصل ہوگا نہ آخرت میں حاصل ہوگا. وہ حدیث مشہور اور معروف چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں امام فرماتے ہیں کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے برائی کا باعث نہ بنو. یعنی جب اپنے آپ کو تم امام معصوم سے منسوب کرتے ہو اور اس بات کا ادعا کرتے ہو کہ میں امامت کے نظام کو مانتا ہوں، ولایت کے نظام کو تسلیم کرتا ہوں، اور پھر اس تسلیم کرنے والے کا، نظام ولایت کو تسلیم کرنے والے کی فکر، اس کا نظریہ اور اس کا عمل اسی کی طرح ہو جس نے اس نظام کو نہیں مانتا ہے، چاہے وہ دوسرا مسلمان بھائی ہو یا پھر مسلمان کوئی اور انسان ہو، کہ جو ان نظام کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، امامت کے سلسلے کو نہیں مانتا ہے، اگر اس انسان کے اور ان افراد کے کردار میں، گفتار میں، فکر میں فرق نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہر انسان کی، ہر شے کی ایک ارزش ہے، قیمت ہے، ہر شے کی قیمت ہے. یہ ٹشو کا باکس ہے، اس کی ایک قیمت ہے. یہ فون ہے، اس کی ایک قیمت ہے. آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، ایک قیمت ہے. آپ نے ایک لباس پہنا، اس کی قیمت ہے. بازار میں سونا چاندی ملتے ہیں، اس کی قیمت ہوتی ہے. معیار ہونا ہے اس کی حد تک قیمت کو سمجھنے کا اور اس کا حساب کرنے کا. انسان کی قیمت کیا ہے؟ میری اور آپ کی قیمت کیا ہے؟ کیونکہ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر انسان اچھا ہے، اطاعت گزار ہے، تو فرشتوں سے بھی بلند ہے. اور وہی انسان کو پروردگار فرماتا ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی پستر. پروردگار عالم قرآن مجید میں انسانوں کی ارزشوں کو اور اس کی قیمت کو اور اس کی معیار کو مختلف بیان کر رہا ہے. ایک کو بہت بلند بیان کر رہا ہے اور ایک کو بسترین شے کہہ رہا ہے. اس سے حیوانوں سے بھی بستر ہے، کسی بھی حیوان کو. تو کیا مقصد ہے کہ اس کا کوئی معیار نہیں ہے؟ یا کوئی معیار ہے اس کے مطابق یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ جیسے کرنسی نوٹ ہے، پاکستان کی کرنسی نوٹ کا ایک معیار ہے. یعنی اس پر آپ حساب لگائیں گے، بھائی دبئی سے اس کے درہم سے کتنا ہے اس کا معیار، پتہ چلے گا کہ آپ 71
اسناد کے 30 روپے اور اس کا ایک. امریکہ کا اگر ایک ڈالر اور پاکستان کے 111.12 روپے, انگلستان کے ایک پاؤنڈ اور پاکستان کے 145.50 روپے. روپیہ وہی ہے جو آپ کے میرے ہاتھ میں, لیکن مختلف معیارات کی نسبت میں یہ کم اور زیادہ ہو رہا ہے. اسی طرح انسان وہی انسان, ایک ہی انسان, ایک ہی جوہر سے بنایا پروردگار ہے. اصل خلقت انسانی میں کوئی فرق نہیں, چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو, چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو, اس انسان کی بنیادی خلقت میں کوئی فرق نہیں. لیکن انسان اپنی ارزش اور اپنی قیمت کو کیسے متعین کرتا ہے, پہلے ہم آئے ذرا دنیا بھی اعتبار سے دیکھیں. دنیا کے اعتبار سے کسی انسان کی قیمت کیسے بنتی ہے, اس کا ایک معیار جو دنیا کے اعتبار سے سب قبول کرتے ہیں وہ اس انسان کا علم ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ جو اس کی قیمت اور ارزش کو معیار بناتی ہے. جتنا پڑھا لکھا سمجھدار اور قابل شخص ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی ہوگی, یعنی وہ اسی طرح اسی کے مطابق اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, دنیا میں پسند کیا جائے گا اور اس سے لوگ استفادہ کریں گے. اور جتنا انسان جاہل ہوگا, گوار ہوگا, صلاحیت نہیں ہوگی, اتنا ہی وہ انسان بے ارزش کہلائے گا. اور ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک ہی والدین کے بچے ہوں, لیکن ایک کی قیمت بلند ہے, ایک کی پست ہے. اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو کن چیزوں کے ساتھ منسوب کرتا ہے, کس کے ساتھ رہتا ہے, کس کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے. دنیا کے اعتبار سے اگر کسی کی نسبت بادشاہوں کے ساتھ ہو جائے, وزیروں کے ساتھ ہو جائے, تو ان کا بچہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے. اور اگر ایک انسان کی قیمت کسی غریب کے ساتھ ہو جائے, مزدور کے ساتھ ہو جائے, اسی بچے کی قیمت جسے کہتے ہیں کہ بہت سستی ہو جاتی ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے سمجھا رہا ہوں. ایک ہے وہی انسان, لیکن نسبتوں کی وجہ سے اس کی ارزش اوپر اور نیچے ہوتی ہے. کوئی اس وقت وزیر اعظم ہے, اس کا موجودہ وزیر اعظم ہے, اس کا بیٹا ہے, تو قیمت الگ ہے. سابقہ وزیر اعظم ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کی اولاد ہے, تو قیمت علیحدہ ہے. اس وقت موجودہ فوجی جنرل ہے, اس کا بیٹا ہے, اس کی اولاد ہے, اس کی قیمت الگ ہے. کوئی سابقہ تھا, 10 سال پہلے ریٹائر ہو گیا, اس کی قیمت الگ ہے. ہر انسان کی قیمت اس کی نسبتوں کو طے کرتی ہے. کیا نسبت انسان ہے, اس سے اپنے آپ منسوخ کر. یہ مقدمہ بات ہمارے لیے واضح ہو گیا ہے, تو اگلے مرحلے کی طرف آتے ہیں. الہی اس میں, خدائی اس میں کام کیسے. اگر ہم اپنے آپ کو پروردگار کے معیارات کے مطابق با ارزش بنانا چاہتے ہیں اور پروردگار کے مطابق اپنے آپ کو بلندی پہ لے جانا چاہتے ہیں, تو پھر ان معیارات کو ہمیں دنیا سے نہیں سمجھنا ہوگا, دنیا والوں سے نہیں سمجھنا ہوگا, بلکہ ہمیں
معراج کو محمد والے محمد اور قرآن مجید سے سمجھنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار کے معیار پر اتر رہا ہے, دنیا کے نہیں, کسی بادشاہ کے نہیں, کسی صدر اور وزیر کے معیار پر نہیں اتر رہا, ہمیں پروردگار کے معیار پر اتر رہا ہے. اگر پروردگار کے معیار پر اترنا ہے تو پھر پروردگار کے معیارات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بے حیثیت انسان میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں, ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا, کہ ہم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور انہیں برائی کا راستہ بھی بتایا ہے. اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ شکر گزاروں میں سے قرار پاتا ہے کہ کفران نعمت کرتا ہے. انہیں پروردگار نے اختیار دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا. اگر ہم اپنے اختیار سے یہ سوچیں, فکر کریں, پیدائشی مسلمان نہ بنوں تو تمہیں توفیق مل گئی, مجھے توفیق مل گئی کہ میرے والدین تمہارے والدین کیا تھے, مسلمان تھے, شیعہ تھے, ہم بھی ہو گئے. اپنے آپ کو ایک سمجھدار سوچنے والا, یقین رکھنے والا, یقین اسی وقت انسان رکھتا ہے کہ جب انسان فکری طور پر, قلبی طور پر کسی چیز کو سمجھ. ہم آنکھ بند کر کے چل رہے ہوتے, آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا جہالت ہے اور گمراہی, لیکن چیزوں کو سمجھ کے اور اس کے بعد یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے کیونکہ یہ مجھے اللہ کے راستے پر لے جاتا ہے, یہ ہدایت کا مصداق ہے, یہی اتحاد ہے, یہی انسانی تکامل کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے. یہاں بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں, وہاں بھی لوگ پیچھے چل رہے ہیں, لیکن ایک جگہ آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے چل رہے ہیں, ایک جگہ شعور کے ساتھ, سوچ کے, سمجھ کے, فہم کے ساتھ, بہت فرق ہے. مولائے کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اتنی ہلکی سلوات تو میں مجلس میں بھی نہیں قبول کرتا ہوں. سلوات پڑھے محمد والے
کو چاہتا ہوں,
اللہ والوں کو چاہتا ہوں, یعنی میں اللہ کو چاہتا ہوں, میں اور اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلوں کو میں چاہتا ہوں, ان کے مقرر بندوں کو, ان کے صالح بندوں کو میں چاہتا ہوں. تو اگر میں محبت کرتا ہوں رسول سے تو میری قیمت رسول, اگر میں محبت کرتا ہوں علی اور بطول سے تو میری قیمت ان کے برابر ہے, اگر میں محبت اور عشق کرتا ہوں امام حسن اور حسین سے تو میری قیمت اس کے برابر ہو جاتی ہے, اگر میں محبت کرتا ہوں عشق کرتا ہوں اہل بیت اطہار سے اور امام زمانہ کے عاشقوں میں سے ہوں تو میری قیمت وہ بن جاتی ہے, اور میں ان سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ پروردگار محبت کو پسند کرتا ہے اور اپنی محبت اور مرضی کو عنایت کرتا ہے, تو اب میری قیمت وہ پروردگار ہے. ایران کے بہت بڑے مرحوم عالم دین ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں مجھے نہیں آتی, جب تک پڑھے گی تو آدمی سیکھتا نہیں, اتنی بڑی بات کو سمجھ میں نہیں آتی. تو تعریف جو ہے وہ ان کی ہے میری نہیں ہے. وہ کون تھے؟ علامہ تقی جعفری, جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی. علامہ تقی جعفری ان شخصیات میں سے تھے کہ آپ انہیں کوئی موضوع دیں, فلسفہ, تاریخ, فقہ, ریاضیات, میتھمیٹکس, الجبرا, کوئی موضوع دیں, وہ انسان ہر موضوع پر ایک استاد, ایک پروفیسر کی مانند بول سکتا, محقق کی مانند بول سکتا. اس لیے دنیا بھر میں جب بھی کسی اہم موضوع پر کوئی کانفرنس ہوتی تھی تو ایران سے ان کو بلایا جاتا تھا. جتنی ایران میں کانفرنسز ہوتی تھی, علمی کانفرنسز ہوتی تھی, اس میں شامل ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ مولوی, ان کا ماما بھی عجیب سا ٹیڑھا سا ہوتا تھا, شکل بھی دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ کیا بولے گا. محمد تقی جعفری, کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کیجیے گا تو آپ سامنے آ جائے گا کہ میں کیا اس پہ کہہ رہا ہوں. لیکن جب گفتگو کرتے تھے ان کے مقابلے میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا. سوئٹزرلینڈ میں ڈیووس کے مقام پر ایک کانفرنس تھی, ایک کانفرنس تھی. کس چیز کی کانفرنس تھی؟ اس بات کی کہ لوگ یہ سمجھیں کہ انسان کی قیمت کیا ہے, ہر چیز کی ارزش ہوتی, انسان کی ارزش اور قیمت کیا, اس کی ویلیو کیا ہے, ان کی بات ہے. انہوں نے ممبر پر لے کر اسٹیج پر گئے اور میری طرح واشروم کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا, اسی حدیث کو بیان کیا اور اس کا ترجمہ کیا اور نیچے اتر گئے. حدیث کو بیان کیا کہ ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اس کا ترجمہ کیا اور اسٹیج سے نیچے اتر گئے. بہت دیر تک تالیاں بجتی رہیں, جب تالیاں بجنا رک گئیں دوبارہ اسٹیج پہ چڑھے اور فرمایا, یہ میں نے نہیں کہا ہے, تاریخ میں ایک شخص علی ابن ابی طالب ہوا ہے, یہ اس کا جملہ ہے. سلوات پڑھو محمد علی. سمجھنے سے قاصر ہے, میرے مولا نے 1400 سال پہلے وہ چیز سمجھا دی ہے, وہ چیز بتا دی ہے, بیان کر دی ہے. لیکن افسوس, افسوس کہ ہم امیر المومنین کے ماننے والے افراد بھی ان کو سمجھ نہیں پائے. یعنی یہ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت ہے کہ وہ افراد مجھ جیسے, آپ جیسے, کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے علی سے, محبت ہے اہل بیت سے, ہمیں عشق ہے, اپنی جان کو دے دیں گے, اپنا گھر بار کو دے دیں گے, سب کچھ دے دیں گے, لیکن پھر بھی علی کو نہیں سمجھیں گے, نہ ہی کوشش کریں گے.
یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری قیمت اس وقت بلند ہوگی کہ جب ہم ان کو سمجھیں گے اور ان کی پیروی کریں گے. آپ کہیں گے اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ آپ کربلائی اور منتظرین کی بات کر رہے ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. انسانی کرانا ہم صرف عام طور پہ اس ظاہری چیزوں کو بات کرتے ہیں، بنیادی چیزوں کو نہیں صحیح کرتے. اگر اس بات کو آپ میں سے 10% نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے، اور اس 10% سے میں سے بھی اگر 5% جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا یہاں پر آنا جو ہے وہ سود مند رہا اور محنت میری وصول ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تفکر چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، یہ نعرے بازی نہیں چاہتا ہے. یہ اندرونی طور پر اپنے اندر نعرہ لگاؤ. علی کا نعرہ اندر ہونا چاہیے، لبیک یا حسین اندر ہونا چاہیے، لبیک یوں کہ ہم اندر بھی ہونا چاہیے. آپ نے مولانا نے نعرہ لگانے کے لیے منع کر دیا، نعرہ لگانے کے لیے منع نہیں کیا. لیکن ہم ظاہری نعروں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں، اپنے اندر جوش و ولولہ پیدا کرو. کس چیز کے لیے؟ کہ اندر کے جو دشمن ہیں اسے قابو کرو، اسے قابو کرو، اپنے نفس کو قابو کرو. جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے نفس کو قابو کرنے کے بعد اس کو انجام دے. نفس کہہ رہا ہے تھوڑا سا جھوٹ بول دو، انسان اپنا کو نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولے. نفس کا قابو ریبت کرو، ریبت نہیں کرنی، تہمت لگاؤ، تہمت نہیں لگانی، نامحرم کی طرف نگاہ کر لو، نہیں کرنی. یہ مشکل کام ہوتے ہیں، لیکن ہاں ناممکن نہیں ہے، ناممکن کام نہیں ہے. اب جب اس بات کو سمجھ لے کہ قیمت کہاں ہے انسان، ایک اس انسان جو قرآن اور اہل بیت کو ماننے والا ہے، ان پر ایمان رکھنے والا ہے، اس کی قیمت اور ارزش اس وقت بلند ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو منسوخ کر دے، نسبت دے دے، یعنی اس کی فکر فکر قرآنی ہو، اس کی فکر فکر اہل بیت ہو، جب اس کا عمل عمل الہی ہو، عمل قرآنی ہو، جب اس کا عمل عمل اہل بیت ہو، یعنی ان کی اتباع ان کی اطاعت میں ہو، تو یہ نسبت نسبت کہلائے گی اہل بیت سے. اگر انسان عزاداری کرتا ہے لیکن جھوٹ بولے، غیبت کرے، نماز پڑھتا رہے، دھوکہ کرے، برائیاں کرے، نافرمانی کرے والدین کی، یہ حسینی بھی نہیں ہے، یہ الہی بھی نہیں ہے، یہ منتظری بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ضائع اپنے اپنے وجود کو ضائع کر. اب آئیں ہم ان خواص کچھ خاصیتوں کو دیکھیں جو کربلائی لوگوں میں تھی، تاکہ ہمیں بہت آسانی سمجھ میں آ جائے کہ منتظرین میں سے کیسے ہونا چاہیے، جو منتظری افراد ہوتے ہیں کربلا کے اندر. آپ کیا دیکھتے ہیں کربلا کے اندر؟ بہت کچھ دیکھتے ہیں. جس علماء کہتے آئے ہیں کہ کربلا ایک مکمل درسگاہ، ہر چیز کا سبب کربلا سے ملتا ہے. سب سے بڑا سبب جو کربلا میں ملتا ہے، ابھی جو ہم نے بات کی انسان کی ارزش کیا ہے، انسان کی ارزش کیا ہے، اس ارزش کا مجسم عمل کہاں ملتا ہے؟ امام حسین کے سجدے میں ملتا ہے. رضاً برضائے تسلیماً لامرک لا معبود سوا یا ویاسا مستقسیم، یعنی امام فرماتے ہیں پروردگارا میں تیری رضا کے راضی ہوں. یعنی امام نے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو پروردگار کے لیے مس وجود کو نہ فقط امام بلکہ اصحاب امام علیہ السلام نے اپنے وجود کو خدا کے علاوہ کسی کمتر چیز میں نہیں بیچا. یزید نے عمرو بن سعد کو ہر طرح کی نیگوسیشن کے لیے بھیجا تھا کہ کر لو جو کرنا ہے معاملہ طے کر لو، بس میری جو خلافت ہے اس کو قبول کر لو. امام نے اور اصحاب امام نے اس سے کمتر نہیں بھیجا. تو اپنے آپ کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو بیچنے کے لیے اللہ کی رضا سے، اللہ کی خوشنودی سے کمتر چیز پر راضی نہ ہو. ہر چیز میں انسان یہ دیکھے، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو حبن للہ و بغضن للہ جانتا ہے. یعنی ایک صفت جو انسان کو تکامل کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ کہ انسان جن کاموں کو بھی انجام دے زندگی میں اس لیے دیکھے کہ پروردگار اس سے راضی ہے، پروردگار خوش ہوگا میرے اس کام سے. آپ یہاں بیٹھے ہیں، سوال کریں کیا میرا یہاں بیٹھنا پروردگار خوش ہوگا؟ ہوگا. یہاں بیٹھنے سے خوش ہوگا یا کہیں اور میں ہوتا تو ماں بابا خوش ہوتا؟ اگر آپ کا جواب یہ ہو کہ یہاں بیٹھنے سے زیادہ خوش ہوگا تو یہاں بیٹھنا چاہیے. اگر جواب یہ ہو کہ نہیں مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے، کسی اور میری کوئی ذمہ داری تھی مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا، تو یہاں سے اٹھ کر وہاں چلے جائیں. اس لیے کہ معیار اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی ہے. یہی وہ چیز ہے کہ انسان کو تنظیمی اور تنظیم پرستی میں فرق کر دے. آپ تنظیمی ہیں اگر آپ اپنے کاموں میں اللہ کی خوشی کو معیار قرار دیتے ہیں اور ان معیارات میں بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے. سورہ ملک کے اندر ہے کہ اپنے انسان کو خلق کیا دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون بہترین کام کو انجام دیتا ہے، اچھے اور برے میں نہیں، اچھے اچھوں میں کون زیادہ اچھا کام انجام دیتا ہے. تو اگر آپ کے پاس دو اچھے کام ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اچھا کام ہے یا وہ زیادہ اچھا کام ہے، اللہ کس کام سے زیادہ راضی ہے. اگر وہ اچھا کام ہے اور آپ اس کام میں لگ جاتے ہیں تو آپ سچے اور حقیقی تنظیمی ہیں. لیکن اس اچھے کام کو، بڑے اچھے کام کو، زیادہ اچھے کام کو چھوڑ کے اس چھوٹے اچھے کام جا جاتے ہیں تو آپ تنظیم پرست ہیں. چھوٹا سا فاصلہ ہے، بہت چھوٹا سا فاصلہ ہے. یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا، صرف آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، صرف میں فیصلہ کر سکتا ہوں اپنے اعمال کا. مجھے معلوم ہے کہ کام میں اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے قریب دیکھ رہا ہوں. تو تنظیمی بنے، پرست نہ بنے. حق کو دیکھے، حق اس کے ساتھ ہے. کربلائی میں کیا چیز تھی؟ کیا وہاں پر یزیدی لشکر میں کیا رشتے دار موجود نہیں تھے، دوست موجود نہیں تھے؟ بالکل موجود تھے. جب حضرت عباس کے پاس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ عباس تمہارے لیے پیغام امن لے کر آؤ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بھی آ جاؤ اور اپنے بھائیوں کو بھی لے آؤ ساتھ، اپنے بھائیوں کو بھی لے آؤ. کون سے تھے وہ بھائی؟ تو ان کی والدہ کے شکم سے پیدا ہوئے، ان بھائیوں کو لے کر، کیونکہ ان کے ننیالی رشتے دار ہیں. جا سکتے حضرت عباس اگر وہاں چلے جاتے بادشاہوں کی طرف، وہ رہتے بڑے آرام سے. لیکن حضرت عباس نے کیا جملہ بولا کہ میں حضرت زہرا یا امام حسین اس طرح کے الفاظ کو بیان کیا کہ میں حسین ابن علی کو چھوڑ کے اور تمہارے ساتھ آ جاؤں، یعنی میں حق کے راستے کو حاصل کرنا ضروری ہے کہ انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے. اگر انسان کے پاس اتنا علم نہیں، اتنی معرفت نہیں کہ وہ حق اور باطل میں فرق کر سکے، تو وہ انسان کبھی بھی کربلائی نہیں ہو سکتا، حسینی نہیں ہو سکتا، منتظری نہیں ہو سکتا. امام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کے حقیقی آواز سے پہلے، امام کے ظہور سے پہلے کئی اور لوگ اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم مہدی موعود ہیں. اگر انسان فرق نہ کر سکے گا کہ حقیقی مہدی کون ہے اور باطل مہدی کون ہے، اس باطل مہدی کے ساتھ چلا جائے. اس لیے ایک اہم نقطہ یہ کہ انسان کو امام کی معرفت ہونا ضروری ہے، اور یہ حدیث کے اندر بھی ہے کہ وہ انسان کہ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کی امام کی معرفت کو حاصل نہیں کیا تو وہ جہالت کی موت یا جاہلیت کی موت مرا. معرفت کہ کس طرح سے یہ پہچانے گا، اس سے بات کون سی ہے کہ سن لیا امام صدا لگائیں گے، کوئی اور کا صدا لگائے گا تو کیا اس کے ساتھ چل پڑے گا؟ ہمارا معیار کیا ہے؟ صرف صدا لگانا معیار ہے یا کوئی کھڑے ہو کر دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں؟ بس اس بات کا دعویٰ کرنا، اس بات کا اقرار کرنا، کیا یہی معیار ہے؟ ہم دو چار سطحی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم مہدی کے عاشق ہو گئے. اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا ہے، اتنی آسانی سے کام نہیں ہو سکتا. محنت کی ضرورت ہے، اس معرفت کی ضرورت ہے. یہ معرفت بغیر علم اور شعور کے نہیں حاصل ہو سکتا. جب تک مسلسل ہمارا رابطہ کتابوں کا مطالعہ نہیں رہے گا، یہ نعرے صرف ہوا میں گونجیں گے اور ہوا میں ہی ختم ہو جائیں گے، نفس کے اندر نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اگر یہ نعرے معرفت کے ساتھ لگے تو اس کا مقام تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بات بھی حدیث کر رہے ہیں، نعروں کی بات نہیں ہے، لیکن نعروں جیسی ایک بات. کیا بات ہے؟ جس طرح سے یہ حدیث پہلا کے ساتھ پڑھی تھی، اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے امیر المومنین کی، امام فرماتے ہیں قیمت کل امرء علم.
دیگر بلندر صلوات
اجتماعی کام کر رہا ہے، اس انسان کی قیمت اور اس انسان کا عمل بڑھ جاتا ہے جب اس کی علم اور معرفت بڑھتا ہے. اگر علم اور معرفت نہیں بڑھے گا اسے قیمت نہیں رہے گا. اور مثالیں دے دیتا لیکن وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد
باوازِ بلند صلوات
تک یا اس سے پہلے ہر کوئی اس بات کی صلاحیت رکھتا تھا. صرف جناب آصف برقیہ نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی افراد تھے، لیکن جناب آصف برقیہ کو اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سب سے پہلے لا سکتے تھے، یعنی ان کی صلاحیتیں دوسروں سے بہتر. میں اپنے آپ سے وہ سوال کرتا ہوں، کئی وہ تو عام انسان تھے، ان میں یہ کہاں سے صلاحیت آ گئی، کہاں سے خوبی آ گئی کہ وہ ایک دور دراز پڑی ہوئی کسی اور ملک کے اندر موجود وہاں کی ملکہ، ان کی ملکہ کو ان کے تخت کے ساتھ اٹھا کر پلکھوں کے جھپکنے سے کم تر وقت میں لے آئے. ایک عام آدمی تھا کیا صلاحیتیں حاصل کر رہی. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ باصلاحیت مخلوق ہے پروردگار کی، جس نے سب سے زیادہ صلاحیتوں کو استعمال کر دی ہے، وہ ہے ڈولفن. ڈولفن تو پتا ہے نا سب کو، ڈولفن ان کی تحقیق کے مطابق کہ پروردگار نے مخلوقات میں جتنی صلاحیت رکھی ہے اس کا صرف 10% ڈولفن بروئے کار لے کر آتی ہے، اور انسان اس سے بھی کم. لیکن اگر یہی انسان اپنی صلاحیتوں کو بڑھاتا چلا جائے اور اس تصور کے ساتھ کہ وہ 100% کر رہے، یعنی کمال انسانی پہنچ جائے، اس کمال انسانی پر رسول اللہ موجود، اس کمال انسانی پر اہل بیت اطہار موجود اور ہیں، اگر 100% کر لے تو پھر اس وجود کا ایک وقت میں کئی جگہ پر موجود ہونا ممکن ہے. میں نہیں کہہ رہا سائنس کے لیے، اب کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام ایک وقت میں کئی جگہ ہو. سائنس کہتی ہے اگر انسان کامل ہو جائے تو ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتا ہے. انسان کامل ہو جائے تو دنیا کے کسی کونے سے کسی دوسرے کونے تک فریکشن آف سیکنڈ میں، کوئی پڑکتے جھپکتے میں وہ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، کسی چیز کو لا سکتا ہے. قدرت کیا ہے، اس کی قدرت میں بھی لا جاتی ہے. سائنس کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہا ہے، یہ سائنس کہہ رہا ہے کہ اس کی اتنی قدرت آ جاتی ہے کہ وہ جو خود سوچ رہا ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ آپ بھی سوچیں، اپنی فکروں کو آپ کے ذہن میں منتقل کر سکتا ہے. یہ سائنس کہہ رہا ہے. یہ بھی چیز سامنے آئی نہیں ہے، لیکن ایک نظریہ سائنس نے پیش کیا ہے کہ یہ ممکن ہے، اور یہ نظریہ 1400 سال پہلے معراج کا واقعہ بیان کر رہی ہے. جو آپ واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ معراج ہو کر آ گئے، اتنے کچھ واقعات ہو گئے، جب پلٹ کر آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، یعنی دنیا کی منٹ وہاں کے کئی ہزار اتنے تیزی سے وہ کام انجام پاتا ہے. میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، جتنا انسان کمال کے اوپر پہنچتا چلا جائے گا اتنا ہی انسان کبھی ہوتا چلا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کی صلاحیتوں کو حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہ صلاحیتیں انسان کو صرف دنیا کے علم سے نہیں مل سکتی ہیں، اس لیے کہ دنیا کا علم مکمل اور کامل نہیں ہے، یہ انسان کے تجربے کی بنیاد بنا ہے. جب انسان کی صلاحیتیں 10% اس کا بنایا ہوا علم اور تجربہ ہے وہ بھی 10% سے کم ہوگا, اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر
اس
گلاس میں 250 ملی لیٹر پانی آتا ہے اور میں اس کے جگ سے اوپر اٹھتا نہیں ہوں, وہ پانی اس گلاس میں زیادہ نہیں آئے گا, گر جائے گا, کیونکہ اس کی صلاحیت 250 ملی لیٹر ہے, اس سے زیادہ نہیں. اگر مجھے زیادہ پانی لینا ہے تو مجھے اس گلاس کو بڑا لینا ہوگا, بڑا گلاس کہ جس کے اندر 500 ml 600 ml 1000 ml. صلاحیتوں کو جب بڑھائیں گے تو اس کے اندر چیز علم آئے گا. انسان کی صلاحیتوں کو اگر نہیں بڑھائیں گے تو علم نہیں آئے گا. یہ صلاحیتیں کیسے بڑھیں گے کہ جب انسان اس علم اور معرفت کو حاصل کرے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار فرماتا ہے کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے اور تمام طرف قلم بن جائے اور اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی لکھتے رہو گے تو سیاہی ختم ہو جائے گی, طلب ختم ہو جائے گی, لیکن پروردگار کی علم اور معرفت ختم نہیں. اپنی ارزش کو سمجھے. حسینی وہ ہوتا ہے جو اپنی ارزش کو سمجھتا ہے. حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے. کس نے ہجرت کی؟ میدان کربلا میں ایک تھا جس نے ہجرت کی, پستیوں سے ہجرت کی بلندیوں کی طرف. وہ کون تھے؟ تو جناب خود, ان کے صاحبزادے اور ان کے غلام. صرف جناب خود نہیں تھے, صاحبزادے بھی تھے, ان کے غلام بھی تھے. البتہ جناب خود کو اس لیے کہ جناب خود سبب بنے اپنے بیٹے کو لانے کا, جناب خود سبب بنے اپنے غلام کو لانے کا, کیونکہ یہ جناب خود کی معرفت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو دلدل سے نکالا, عذاب جہنم سے نکالا اور اس بلندی مقام پر گئے کہ جہاں پر سر تن سے جدا ہو گیا, لیکن رسول اللہ اور جناب فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو گئے. ہماری قیمت اگر ہم حسینی ہیں تو حسینی مقاصد کو سمجھنا. اگر ہم کہتے ہیں حسینی شجاع ہوتا ہے تو شجاعت بغیر معرفت کے نہیں آتی ہے. آپ میں نے اور آپ نے بچپن سے وہ واقعہ سنا ہے کہ امیر المومنین نے برات کو بچھاڑ دیا, سینے پر بیٹھ گئے, اس نے امیر المومنین کے چہرے مبارک پر تھوکا, امیر المومنین اس کے سینے سے کھڑے ہو جاتے چھوڑ دیتے. لوگ کہتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ میں اللہ کے کام کو, اللہ کی خوشی میں اپنے غضب کو شامل نہیں کرنا چاہتا. یہ ہوتا ہے شجاع انسان کہ جس سے کنٹرول کرنا ہے اپنے وجود کو. ہمیں جب غصہ آتا ہے تو ہم غصے میں صحیح اور غلط سب کر جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. مثال چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں, کوئی واقعہ ہو گیا دھرنا لگا دیا. اب اگر کوئی آ رہا ہے بیمار ہے, کوئی لے جانا چاہ رہا ہے ہسپتال میں, تم نہیں جا سکتے, ایمبولینس آ گئی تم نہیں جا سکتے, کوئی مجبور آ رہا ہے تم نہیں جا سکتے, یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. ہم غضب میں اعتدال کو, عدالت کو ہاتھ سے چھوڑ دیں. حسینی وہ ہوتا ہے کہ غضب میں بھی اپنے ہاتھ سے عدالت کو نہیں چھوڑتا ہے, نہیں چھوڑتا ہے. حضرت عباس نہر فرات میں گئے, مشکیزہ کھڑا, چلو میں پانی لیا, چھوڑ گیا. آپ نے سب سے سنا ہوا,
وفا کہلاتے ہیں. کیا انہیں کوئی کہتا ہے کہ باغی ہو گئے ہیں؟ کوئی کچھ نہیں کہتا. ایک آدمی اتنے دنوں سے پیاسا ہے, صبح سے گھمسان کی جگ ہو رہی ہے, موقع پہ لے پانی پی لے, کوئی انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتا. دنیا کا کوئی قانون اخلاق قصوروار نہیں ٹھہراتا. لیکن حضرت عباس نے بتایا کہ میری قیمت کے پانی نہیں ہے, میری قیمت کے تعلق اور عشق حسین ہے. میں پی سکتا ہوں پانی اگر میں عام آدمی ہوتا, لیکن میں علی کا بیٹا ہوں, میری قیمت اتنی سستی نہیں ہے کہ میں پانی کے بدلے اپنے آپ کو بیچ دوں. میری قیمت ہے حسین کا عشق, حسین کا عشق, حسین کی اطاعت. مجھے کام دیا گیا کہ بچوں کے لیے مسجدہ کرو, مسجدہ بھر لیا ہے, اب بس کام بند ہے میرا. نہیں پیا پانی, میں نے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں اگر پانی پی لیتے تو کوئی ان کی مذمت کرتا؟ کوئی مذمت نہیں کرتا. لیکن آج مجھے اور آپ کو اس قربانی سے سکھا دے کہ اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے تو بہت سارے ایسی چیزوں کو چھوڑنا ہوگا کہ جو دنیا کے طور پہ تمہاری ارزش اور قیمت کو ختم کر دیتی ہے. اپنے معیار کو بلند کرو اور دیکھو کہ منتظرین اور کربلائی کیسے ہوتے ہیں. قرآن مجید کی اس چند آیات بیان کروں, بہت ختم ہو گیا ہے, ترجمہ آپ کو دیکھے گا سورا, میں سر صحیح طور سے بیان کروں گا. سورہ مومنون کے اندر, سورہ مومنون کے اندر ارشاد رب العزت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح المؤمنون, یہ مومنون کا مومنین کامیاب ہو رہا ہے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ افراد جو اپنی نماز میں خاشع ہیں. میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں اور آپ نماز کو کس توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہیں خاشے؟ نہیں ہیں. نہیں ہیں تو ہم منتظرین کی صفات نہیں رکھتے, حاصل کرنے کی ضرورت ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو بےہودہ بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. کیا میں اور آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے یا کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ابھی پیچھے ہیں اس قافلے سے جو منتظریوں کا قافلہ ہے. والذین هم للزکات فاعلون, یہ وہ افراد ہیں کہ جو زکات دیتے ہیں. زکات کا معنی قرآن مجید میں تزکیہ نفس کے لیے ہے. زکات یعنی یہ وہ افراد ہیں, یہ مومنین اپنا تزکیہ نفس کرتے رہتے ہیں. کیا دن و شب, صبح اور رات, کیا ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں, تزکیہ نفس کرتے ہیں, اپنے دن و رات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کام صحیح کیا غلط کیا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا صبح اٹھتے ہیں, ناشتہ کیا, گھر سے نکلے, شاہ آئے, کھیلا کودا, تنظیم میں گئے, کچھ کام کیا, پھر بار رات میں آئے, کھانا کھایا, تھوڑی باتیں کی اور سو گئے, پھر دوسری دن یہ ہوا, پھر تیسری دن یہ ہوا, پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے. اس تزکیے سے انسان نہ بلد ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے, نہ آشنا ہو جاتا ہے. یہ ایک ایک چیز کو سامنے رکھیں قرآن مجید کے اور دیکھیں کہ میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں, اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, مومن کو ہوتا ہے, کربلائی کو ہوتا ہے, منتظری وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے, یعنی شرمگاہوں کے ذریعے گناہ کو انجام دینے سے محفوظ رہتا ہے, ان برائیوں میں نہیں پڑتا ہے, اپنے آپ کو ان سے دور رکھتا ہے. بہت اہم چیز ہے یہ, بہت اہم ہے, کیونکہ شیطان کا ایک مضبوط ترین
ذریعہ کا ہے انسان کو شہوت کے ذریعے گمراہی کی طرف لے جائے. بالخصوص جب انسان نوجوانی اور جوانی کے مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے, پتہ ہے یہ ہر مرحلے کے لیے انسان کی ہر عمر کے لیے ہے, لیکن نوجوانی اور جوانی کیونکہ بنیاد پڑتی ہے, اگر نوجوانی اور جوانی میں نیک بنیاد ڈل گئی تو آگے بھی جو عمارت کھڑی ہوگی وہ نیک ہوگی, اچھی ہوگی, مضبوط اور مستحکم ہوگی, لیکن اگر گناہوں کے ساتھ بھی تو کمزور ہوگی, اچھے اور برے کام ملا کر انجام دی تو مضبوط نہیں بنے گی, کمزور ہوگی وہ عمارت. ایک روایتی انسان, ایک روایتی مومن بن جائے گا, جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں روایتی قسم کا, بس نماز روزہ کر لیا تھا, عزاداری کر لی, بس مومن ہو گیا, پھر وہ منتظرین میں سے نہیں, ان خواص میں سے نہیں بن سکتا ہے. اس کے بعد تو آیت کو چھوڑ کے اس کا فرمانے ہیں, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اور اللہ سے دیے ہوئے عہد و پیمان کو مکمل کرتے ہیں. انسان سے بھی اگر وہ امانت دی, اس وقت یہ جو میں نے درس دیا آپ کے پاس امانت ہے, امانت ہے کیا مطلب کہ اس امانت کو آپ دوسروں تک منتقل کریں. علم وہ امانت ہوتی ہے کہ جو دوسروں تک منتقل کی جاتی ہے. رازداری, میں نے آپ سے کوئی رازداری کی بات کی, رازداری وہ بات ہوتی ہے کہ جو دوسروں سے محفوظ رکھی جاتی ہے. تو اس نوعیت کو سمجھنا کہ کس مقام پر آپ کھڑے ہیں بہت اہم ہے اور وہ پرانی ہے. آپ کو مطالعہ کریں سورہ مومنون کا تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح سے اسی طرح دوسری روایت ہے. تو قرآن مجید کی وہ صفات جو مومن کے لیے بیان کی گئی ہیں, ہم اپنے آپ کو اس میں یاد کر رکھیں اور سوچیں کہ ہم آگے کتنا پہنچے, 5%, 10%, 15%, 20%, 50%, کتنا فیصد ہم آگے بڑھیں, اور اپنے معیار کو دیکھیں کہ پھر جس صفات کے حامل بنتے جائیں ہماری قیمت اور ارزش اس کے حساب سے بڑھتی چلی جائے. یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو مضبوطی سے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میدان میں ظاہری دشمن کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں. اگر دنیا میں اپنے معاشرے میں برائی نظر آتی ہے تو ان کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں, وتواضعوا بالحق وتواضعوا بالصبر. سورہ نحل میں جیسے حکم دیا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں, یہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں تاکہ کوئی اگر کمزور پڑا ہے تو اسے مضبوطی سے سہارا دے تاکہ وہ ثابت قدمی کے ساتھ رہے, ایک دوسرے کی مدد کر. تنظیم کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مضبوطی کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتے ہیں, حق کے حق پر کھڑے ہوتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں, اگر دیکھے اپنی ذات کو نقصان بھی پہنچے لیکن استقامت دکھاتے ہیں. حسین ہی وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی بھی نہ ظلم کے سامنے نہ ظالم کے سامنے سر نکم ہوتا ہے. امام مہدی کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والوں کا بھی یہی ایک روش ہے, اور یہی صفت ان میں ہونی چاہیے کہ نہ ظلم کے سامنے نہ ظالم کے سامنے کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سر کو نیچا کرے, مضبوطی سے کھڑا ہونا ان کے مقابلے میں انسان کی لازم ہے. لیکن یہ مضبوطی, یہ
حوصلے کرے قرآن پڑھ لے علیہ السلام سے پروردگار سے دعا کروں کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن پڑھنے میں کے اطفال کا، پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن پڑھنے میں کے اطفال کا، پروردگارا ہمیں حقیقی معنی میں ایک کربلائی بڑے منتظری بننے کی توفیق عطا فرما، پروردگارا پروردگارا ہماری انسانی ارزشوں کو کمال تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، پروردگارا کے واسطہ ہے قرآن پڑھنے بیت اطہار کا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مسلمین مشکلات و پریشانی میں ان کی مشکلات و پریشانی کو دور فرما، اقوام اسلام کے مثبت فرما، پروردگارا اس انقلاب کی پروردگارا اس انقلاب کو انقلاب کے امام زمانے سے متصل فرما، پروردگارا کے واسطہ ہے قرآن پڑھنے بیت اطہار کا، تمام علماء اعلام مراجع تقلید تمام خدمت گزاران اسلام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنئی کو اپنے حفظ و امامان میں طول عمر عطا فرما، پروردگارا امام زمانے کے حضور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے انصار آلات و خاص کی مسکرات دے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آوازیں بلند سلام.